أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في معظم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ماہ مبارک رمضان کی ایک اور شب جمعہ شب قدر کے ساتھ آئی ہے، اس لیے یہ دعائیں بہت ضروری تھیں، اور میں نے اپنی حد تک تو یہ کوشش کی کہ اس طرح سے یہ دعائیں بھی اور ابھی یہ جو تقریر ہے یا مجلس اسے بھی مکمل کروں، کہ آج کی رات کا جو اہم ترین حق ہے، جس کے بغیر نہ ہمارے اعمال قبول ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہیں، نہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، اس کو ادا کرنے کا بھی آپ کو موقع مل جائے. خیر، ویسے بھی اس ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ ہمیشہ ایک چیز سے محروم رہتے ہیں، تو اس دعا خاص طور پر آخری دعا کی شکل میں شاید وہ بھی آپ کو مل گئی. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح میں قرآن بہت فاسٹ پڑھا جاتا. بہرحال ہمارے یہاں کے کچھ ایسے حالات ہیں کہ ہم اتنے فاسٹ فاسٹ قرآن سے محروم رہتے ہیں. قرآن تو اس طرح سے میں نہیں پڑھ سکتا، چنانچہ دعائے کمیل کے بیچ میں جو قرآنی آیت آئی تھی مجھے آہستہ ہونا پڑا، لیکن باقی ایک ذرا سا یہ ثواب بھی آپ کو ملنا چاہیے. قرآن کریم کی جس آیت پر گفتگو کی جا رہی، وہ حضرت ابراہیم کا ایک قول ہے جو پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی آیت بنا دی، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا اصول بنایا کہ جسے بعد میں اہل بیت اطہار نے بار بار مختلف انداز سے دہرایا. اور وہ اصول یہ ہے کہ زبانی باتیں کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، ہم تمہاری زبان کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ عمل کے اعتبار سے تم کیا کہہ رہے ہو. یہ تو آج کل انگریزی زبان میں بھی بہت زیادہ چلنے والا ایک محاورہ آ گیا ہے کہ انسان کی باڈی لینگویج. مگر یہی چیز ہے جو 4000 سال پہلے مقام عر میں رہنے والے حضرت ابراہیم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب زمانہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک دم سے بدل گیا. حضرت ابراہیم کی ابتدا یا ان کا آغاز یا ان کا بچپنا یا ان کی جوانی ایسی کہ ساری قوم ان کی دشمن، یہاں تک کہ آگ میں ڈالو، آگ میں جلاؤ، اس کا نام و نشان ختم کرو، یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا. اور انہی ابراہیم نے اپنے مرنے سے پہلے پہلے یہ زمانہ بھی دیکھ لیا کہ ہر طرف ان کے نام کا کلمہ پڑھا جا رہا، ساری دنیا میں ابراہیم ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا. آج تک جتنے آسمانی مذاہب آپس میں چاہے ان میں کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنا وہ ثواب اور جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیوں نہ سمجھے، چاہے وہ یہودیت اور عیسائیت، چاہے وہ عیسائیت اور اسلام، چاہے وہ یہودیت اور اسلام، حضرت ابراہیم کی ذات میں سارے کے سارے آسمانی مذاہب جمع، اور ہر ایک کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں. قرآن نے پیغمبر تک کو حکم دیا کہ اے رسول، وَتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حَنِیفًا، تمہیں بھی اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا. تو جب ابراہیم نے وہ منظر دیکھا کہ آج ہر طرف میرا نام چل رہا، آج ہر طرف، یعنی وہ بھی جو ابراہیم کو مانتے نہیں، وہ بھی جو ابراہیم سے اتفاق نہیں کرتے، اگر حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں کہنا پڑا کہ ہم ابراہیم ہی، تو حضرت ابراہیم نے جملہ کہا. اور چونکہ بالکل اسی انداز پر وارث ابراہیم، لیکن جو فخر ابراہیم تھا، میرا مولا بھی چلا، اس لیے میں اتنی تفصیل میں چلا گیا ہوں. یہ دنیا کی سیاست بھی ہے کہ آج جو مردہ باد ہے کل وہ زندہ باد ہو جاتا، آج جو بہت بلند ہے اگر وہ کل پست ہوتا ہے تو جو آج پست ہے وہ کل بلند بھی ہوتا. ابراہیم کہتے ہیں ومن تبعنی فإنه مني، ہر طرف میرا نام لیا جا رہا، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں. کل بھی یہ بات، پرسوں بھی یہ بات غالباً کہی تھی، یا کل، اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ اگر آدھی دنیا میں آ جائیں جو عرب کی دنیا کہلاتی، تو ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ثابت کر رہا، دوسری آدھی دنیا میں چلے جائیں تو ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم کے چھوٹے بیٹے اسرائیل کی اولاد میں ثابت کر رہا. کہا کہ میں ان تمام دعووں کو نہیں مانتا ہوں اور نہیں تسلیم کرتا ہوں. ومن تبعنی، جو عمل میں میرا تابع، جو عمل میں مجھے فالو کر رہا، جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، فإنه مني، وہی میرا، وہی منیت کی منزل پہ فائز. ومن عصانی، اور جو میرا نام لے رہا مگر میری نافرمانی بھی کر رہا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اور خدا جانے. حضرت ابراہیم کا یہ اصول اس اعتبار سے بہت اہم کہ ساری دنیا کی تاریخ، بلکہ آج کی یہ 21ویں صدی بھی یہی گواہی دے رہی،
اور اس لیے بھی یہ اصول بہت اہم کہ بعین ہی یہی اصول ائمہ طاہرین کی زندگی میں نظر آتا. لیکن بہت ایک عجیب بات ہے, اور یہ ایک عجیب بات خود ایک کم سے کم ایک گھنٹے کی مجلس چاہتی, اور اتنا وقت نہیں ہے, صرف اشارہ کروں گا. کچھ اس سے ریلیٹڈ باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ آپ آئندہ سنتے رہیں گے. لیکن وہ بات یہ کہ خود ائمہ طاہرین کی زندگی, دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ان کا جو رتبہ ہے, جو ان کا درجہ ہے, جو سید کائنات ہیں, جو اس وقت جب ساری دنیا بظاہر ان سے منہ موڑ چکی, کائنات پہ جس طرح سے ان کا حکم چلتا, اس کی بات نہیں ہو رہی, دنیاوی اعتبار سے ائمہ طاہرین کو بھی کئی مرتبہ اس مسئلے کو فیس کرنا پڑا کہ کبھی حالات خراب ہوئے, کبھی حکومت وقت بظاہر ان کے خلاف ہوئی, کبھی ایسا ہوا کہ آل محمد کا نام لینے سے زحمتیں اور پریشانیاں ہوتی, سب چھوڑ کے چلے گئے, ایک بھی نہ رہا. مسلم ابن عقیل کا واقعہ جو اردو زبان کا محاورہ بن گیا, وہ صرف مسلم کی کہانی نہیں, ہر امام معصوم کی کہانی, کہ کہاں کل 40,000 آدمی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے جب مسلم کوفے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سامنے کوئی مخالف نہ تھا, اور کہاں ایک دن ابن زیاد کا آنا غضب ہو گیا, اور جب تلوار نکل آئی تو اس مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر بھی ایک صف نظر آ گئی, لیکن نماز کے بعد مصافحے کے لیے جو مسلم مڑتے تو وہ ایک صف بھی غائب ہو چکی. یہ مسلم کی کہانی نہیں, یہ میرے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک ہر امام معصوم کا تذکرہ, ہر امام معصوم کا واقعہ. دیکھیے کتنی عجیب بات کہ دنیاوی اعتبار سے یہاں کی پالیٹکس کے اسٹینڈرڈ سے چار امام ایسے کہ جن کو کبھی نہ کبھی چاہے تھوڑے عرصے کے لیے صحیح دنیاوی اقتدار ملا, چار امام ہمیں ایسے نظر آتے ہیں, اور یہی چار امام ایسے کہ جب ان کو دنیاوی اقتدار ملا تو غیر نہیں, بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, غیر نہیں اپنے بھی نام لینے والے بھی, اقتدار ملنے سے پہلے معصوم کا تذکرہ کرنے والے بھی انہی امام کے خلاف ہو گئے. چونکہ ہماری آج کی مجلس صرف اپنوں سے, جو کل گزر گئی تھی وہ ایک عام مجلس تھی, جو کل آنے والی ہے شہادت کی مجلس وہ ایک عام مجلس ہوگی, آج صرف اپنوں سے خطاب. اور میں نے یہ محسوس کر لیا گزشتہ کل کے دن کہ بہت ساری باتیں ایک تقریر میں جمع کی جائیں گی تو تقریر کہاں پتا نہیں ہوتا, تو آج صرف ایک ٹریک پر رہے گی, اور انشاءاللہ پھر جو ہے کل آنے والی کل کی مجلس بھی ذرا سی عام ہوگی. تو یہ شیعوں کا مسئلہ, ماننے والوں کا مسئلہ. دیکھیں دنیاوی اعتبار سے میرا مولا کیا حالت, ایک وہ دن کہ اس طرح سے حکومت وقت سختی پر اتری ہوئی کہ گھر کا دروازہ جلایا جا رہا ہے, گلے میں رسی باندھی جا رہی, ایک آدمی مولا کا ساتھ دینے والا نہیں, وہ جو چار یا پانچ بہت ہی مخلص سلمان فارسی جیسے صحابی انہیں روکا جا رہا, ورنہ باقی سارا مدینہ اہل بیت اطہار کو اس طرح چھوڑ کے گیا کہ اللہ جب انشاءاللہ آپ کو جنت البقیع میں لے جائے گا, اور جنت البقیع میں آپ قدم رکھیں گے تو وہاں جن چار اماموں کی قبر, ان کی زیارت سے پہلے یہ جملہ کہنا پڑتا, زیارت بعد میں ہم پڑھتے ہیں, یہ جملہ کہنا پڑتا کہ مولا جب ساری دنیا نے آپ سے منہ موڑ لیا تھا اس وقت بھی میں آپ کا ماننے والا تھا, تو یہ ساری دنیا اس طرح سے منہ موڑ چکی, یہ جملہ ہم کربلا میں نہیں کہتے, یہ جملہ ہم نجف کی زیارت میں نہیں کہتے, یہ جملہ ہم مشہد کی زیارت میں نہیں کہتے, کیونکہ مدینہ سب سے اہم جگہ, کہ پیغمبر زندہ تو ہر آدمی رسول اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اہل بیت کے گھر کا طواف کر رہا, اور ود ان فورتھ نائٹ بھی نہیں, ود ان 24 آور بھی نہیں, ود ان آور اب وہ اہل بیت کے اطہار کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. مدینہ سب سے بڑا گواہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے دنیا منہ پھیرا کرتی. مگر ایک وہ دن آیا کہ یہی مولا متقیان اسلامی دنیا کے حکمران بنے, اور اس انداز سے میرے مولا کی بیعت کی گئی کہ نہ مولا سے پہلے کسی حکمران کی ایسی بیعت ہوئی, اور نہ مولا کے بعد کسی حکمران کی ایسی بیعت ہوئی. کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی, لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی, یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ لوگ اکڑوں آ کر بیٹھے تھے, لیکن آج سوائے یہ وہی مسجد ہے, یہ وہی مدینہ کہ جہاں ایک آدمی, بعض ضعیف روایتوں میں تو یہاں تک, اگرچہ ان روایتوں کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن یہاں تک کہ جس رات کو شہزادی کا حق چھینا گیا اس رات کو میرا مولا صرف اور صرف اتمام حجت کے لیے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا کہ میں سوال مدد لے کے آیا ہوں. مولا جیسی شخصیت یہ کہے معلوم تھا, یہ تو صرف ان لوگوں کو بتانا تھا کہ کل یہ لوگ نہ کہہ دیں کہ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کو اتنا بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا, مولا ہم سے تو کہہ دیا ہوتا. مولا ایک ایک کے دروازے پہ رات کو گئے تھے, ایک ایک کے دروازے پر کوئی نہیں آ رہا, اور آج وہی مسجد ہے, وہی مدینہ ہے, وہی لوگ, اتنا کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اگر
یہ لوگ آ تو گئے مگر بہرحال معرفت کی وجہ سے پھر بھی نہیں آئے. آج تو اپنے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی. یہ جو جملہ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ سے پہلے ہم نے کئی حکمرانوں کو دیکھ لیا, اب ہم بھر پائے, اب ہمیں کسی اور کی حکومت نہیں چاہیے. آج بھی علی کے پاس آئے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں, علی کو علی سمجھ کے نہیں آئے. یہی وجہ کہ جو میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ آدھا چھوڑا تھا, آج اس کو پورا کرنا, کہ جب میرا مولا مسجد میں داخل ہوا اور ممبر کی جانب چلا تو لوگوں کی نگاہیں علی کے قدموں پر, اور ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ علی ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہنچے, رکے نہیں. ذرا سا لوگ چونکے, اس لیے کہ علی سے جسٹ بیفور والے حکمران اسی سیڑھی پہ بیٹھا کرتے تھے جو سب سے نیچے والے تھے. خیر علی ایک اور سیڑھی پہ گئے, یہاں پہ وہ بیچ والے صاحب بیٹھا کرتے تھے. لوگ اب ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ علی شاید یہاں بیٹھ جائے, یہاں بھی نہیں بیٹھے. علی ایک اور اگلی سیڑھی پہ گئے, یہاں پہ وہ جو سب سے بڑے بزرگوار سے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے. اب مجمع سمجھے یہاں تو ضرور علی بیٹھیں گے, یہ تو سب سے پہلے تھے, سب سے پہلا نام. علی وہاں بھی نہیں بیٹھے, عرشہ ممبر پہ جا کے بیٹھے. ادھر پہلی مجلس میں پیغمبر کا مسجد میں آنا, اور ہر سیڑھی پر پیغمبر کے قدموں کو مجمع دیکھ رہا. آج میرے مولا کا ممبر پہ آنا, مولا کے قدموں کی حرکت کو آج مجمع دیکھ رہا. پیغمبر پہ تعجب تھا کہ یہ ہر سیڑھی پہ رک کیوں رہے. علی پر تعجب ہے کہ یہ ہر سیڑھی پہ کیوں نہیں رک رہا, ان کو تو یہی بیٹھ جانا چاہیے تھا. پیغمبر کے رکنے پہ تعجب تھا, رکے کیوں. علی کے نہ رکنے پہ تعجب ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں رک رہے. فلاں جلیل القدر شخصیت یہاں بیٹھ چکی, اور فلاں بہت بڑے بزرگوار یہاں پہ بیٹھ چکے, لیکن علی عرشہ ممبر پہ جا کے بیٹھتی. اور ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ لوگ اب خطبہ سننے آئے, صبح سے آ کے بیٹھے, مسجد میں جگہ نہیں ہے, لیکن اب ایک توجہ ہٹ گئی, سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, کھانا کھانا خوشی ہو رہی. میرا مولا وہی پیغمبر والی حدیث مگر دوسرے انداز میں. وہ قروء دین کا پیغام تھا, یہ اصول دین کا پیغام. وہ عمل کی بات تھی یا عقیدے کی بات. ایک مرتبہ میرا مولا جھکا, جو خطبہ دینا تھا اسے چھوڑا, مجمع کو دیکھا اور کہا کہ تم میرا خطبہ سننے آئے ہو, آپس میں یہ باتیں کیوں ہو رہی. اب جب کبھی ایسا موقع آتا تو آدمی اپنے اعتراض کو بھی دوسروں کے حوالے سے بیان کرتا, جسے بھونڈے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ غیر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق. اب ایک آدمی نے کہا مولا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, مجمع اس بات پہ اعتراض کر رہا کہ آپ وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. یہ تو پیغمبر کے بیٹھنے کی جگہ ہے, عرشہ ممبر. پہلی مجلس میں خاصی تفصیل آ چکی, وہاں پہ آپ جا کے بیٹھے. آپ سے پہلے کسی نے یہ ہمت و جسارت نہیں کی. خود پیغمبر کے بہت قریبی ساتھی بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے کہ جو عمر میں رسول سے زیادہ تھے, وہ بھی آ گئے جو رشتے میں رسول کے بڑے تھے. دنیاوی اعتبار سے تو بہرحال خسر کا رشتہ بڑا ہی ہوتا ہے داماد سے, تو کہا جو ہر اعتبار سے بڑے تھے, لیکن وہ سب پیغمبر کے نیچے اتر کے بیٹھے. اور آپ وہاں جا کے بیٹھے. اس وقت میرے مولا کو ایک لمحے کے لیے جلال آیا. یہ جملہ جو میرے مولا نے کہا عربی میں ما حاضر, جلال کے عالم میں کہا جاتا کہ ما حاضر ہل آواز, کہ تم بات کر رہے ہو ان لکڑیوں کی, یہ تو لکڑیاں ہیں, میں تو وہ ہوں کہ جس کے قدم دوش رسول پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ عربی گرامر کے ایک چھوٹے سے لفظ کو سمجھیں, آج مجھے ادھر جانا نہیں تھا, لیکن بہرحال دل بھی نہیں مانتا کہ مولا کا تذکرہ ہو اور یہ بات بیان نہ کی جائے. عربی گرامر کے چھوٹے سے لفظ پہ غور کریں تو جیسے میں نے شروع میں نے کہا کہ کچھ چیزیں آدمی زبان سے کہتا, کچھ چیزیں آدمی اپنی باڈی لینگویج سے سمجھاتا. میں جنتی ہوں, یہ آدمی زبان سے بھی کہہ سکتا ہے اور کبھی زبان سے چاہے نہ کہے, لیکن اس کا ہر انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جنت کا مالک اور ٹھیکیدار سمجھ رہا, جیسے ہم میں سے بات کی حالت ہوتی. اور یہ ہے کہ کبھی کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنمی کرے اور کوئی زبان سے اپنے آپ کو جہنمی نہ کہے, لیکن ہر انداز اس کا بتا دے کہ جہنمی کا انداز, مجھے تو جانا ہی جانا ہے جہنم. عربی گرامر کا ایک لفظ, عربی گرامر میں دو لفظ آتے ہیں سیڑھیوں کے لیے. یہ جو سیڑھیاں ہیں اسٹیئر, ایک ہی چیز ہے لیکن عربی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس کو درجہ بھی کہتے ہیں, اس کو درکہ بھی کہتے ہیں, دونوں انہی سیڑھیوں کو کہتے ہیں, مگر ایک ذرا سے فرق کے ساتھ. درجہ کہتے ہیں اس سیڑھی کو جو آدمی کو نیچے سے اوپر لے جائے, درکہ کہتے ہیں اس سیڑھی کو جو آدمی کو اوپر سے نیچے لے کے آئے. چنانچہ جب آپ فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جا رہے ہوں گے تو یہ کہے جائیں گے کہ میں درجے طے کر رہا ہوں, اور اگر کبھی آپ گراؤنڈ فلور سے بیسمنٹ میں اتر رہے ہیں تو آپ کہیں گے میں درکے طے کر رہا ہوں. انگریزی میں ایک ہی لفظ ہوگا, اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے. یہ عربی زبان کی بلاغت کہ سیڑھی ایک ہی سیڑھی, لیکن وہ اس سیڑھی کے ذریعے سے بھی یہ پتا چل رہا کہ آدمی نیچے سے اوپر جا رہا ہے کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اگر آپ عام اردو میں کہیں, مجھے انگریزی کا زیادہ نہیں پتا,
آپ اردو میں کہہ دیں کہ آج میں نے 10 سیڑھیاں طے کی ہیں, یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ اوپر گئے کہ نیچے گئے, عربی میں پتہ چلے گا. تو نیچے سے اوپر جانے والی سیڑھیاں درجہ کہلاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے کہ آدمی نے درجہ بدرجہ ترقی کی, لیکن اوپر سے نیچے آنے والی سیڑھیاں درکہ کہلاتی ہیں. اب آپ قرآن کو دیکھ لیجیے, قرآن جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے جنت میں درجات ہوتے ہیں کیونکہ آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے, اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے درکات ہوتے ہیں کیونکہ وہاں آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار کسی کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے, تو گویا خود اقرار کر رہا ہے کہ میں جنتی ہوں. اور اگر کوئی ہر مرتبہ اوپر سے نیچے آتا نظر آ رہا ہے تو چاہے زبان سے کہے کہ نہ کہے مگر عمل بتا رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایسے بھی تھے جو سیڑھیاں اترنے والے ہیں نا, ایک ایسے بھی تھے جو بار بار حذیفۃ الیمانی سے پوچھتے تھے کہ میرا نام منافقوں کی فہرست میں رسول نے لکھوایا تھا کہ نہیں لکھوایا تھا. اور آخر میں ایک دن گھبرا کے کہا تھا, اور حذیفہ کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ, جنہیں پیغمبر نے اس رات کو ایک ایک منافق کا نام لکھوایا تھا جس رات کو پیغمبر اسلام پر رات کو اٹیک کیا گیا. اور ایک مرتبہ بجلی چمکی, سب کے چہرے نظر آئے, پیغمبر نے کہا حذیفہ پہچان لو, یہاں فلاں صاحب بھی ہیں, فلاں صاحب بھی ہیں, فلاں صاحب بھی ہیں, اور ان میں سے ایک صاحب, لیکن کسی کو بتانا نہیں, یہ پروردگار کے نظام کے خلاف. چنانچہ ان میں سے ایک صاحب بار بار بعد میں کہا کرتے تھے کہ اے حذیفہ اتنا بتا دو میرا نام اس فہرست میں ہے کہ نہیں, اور آخری دن طرف کے کہنے لگے چاہے تم بتاؤ کہ نہ بتاؤ لیکن خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ میرا نام بھی اس فہرست میں, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن میرے مولا نے جس وقت یہ درجات طے کیے اور عرشہ منبر پہ قدم رکھا اور اس کے بعد جو خطبہ دیا, تو یہ ساری مسجد جس کو پہلا جملہ میرے مولا نے یہ کہا کہ جاؤ تمہیں مل جائیں گے جیسے اس سے پہلے مل گئے تھے, پھر تمہیں حکمران مل جائیں گے, تو ساری مسجد نے ایک زبان ہو کے کہا مولا اب ہمیں کوئی نہیں چاہیے, اب ہمیں صرف آپ چاہیے. مگر اینٹی کلائمیکس ہوا 3 سال کے اندر, اینٹی کلائمیکس. یہ ساری مسجد تو خیر علی کو چھوڑ کے گئی ہی گئی تھی, تعجب ان پر ہوا کہ جو پرانے زمانے میں علی کو مان رہے تھے, جو سختیوں کا زمانہ تھا, اب وہ بھی علی کو چھوڑ کے گئے. اور بہت مختصر بات کر رہا ہوں, ایک میرا مولا دنیاوی حکومت میرے مولا کو ملی. ہم نے تو دیکھا ہے نا کہ جب دنیاوی حکومت ملتی ہے تو غیر بھی آ جاتے ہیں, یہ عجیب سسٹم ہے آل محمد کیا کہ دنیاوی حکومت ملتی ہے اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آل محمد کے پاس جب تک دنیاوی اقتدار نہ ہو, بہت توہین آمیز جملہ ہے لیکن بالکل صحیح اپنی جگہ ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو بنا نہیں پا رہا ہوں, کہ آل محمد کی کہانی تو بالکل الٹی کہانی. باقی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی کرائسس میں آتی, جب کوئی حکمران جو ہے معزول ہو جاتا, جب کسی شاہی خاندان کو تخت سے اتار دیا جاتا, سب لوگ ان کو چھوڑ کے جاتے, اور وہی جب دوبارہ تخت پہ آتے ہیں تو ہر آدمی قریب آ جاتا اور یہاں تک دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ. آل محمد کا الٹا ماجرا نظر آتا کہ جب تک آل محمد کے پاس دنیاوی اقتدار نہیں, بہت سے لوگ دعوے محبت کرتے ہیں, لیکن جب آل محمد کو اقتدار ملتا ہے دنیاوی حقیقی اقتدار تو ہمیشہ سے, تو ماننے والوں میں سے بھی سب نہیں, سلمان بھی تو اسی فہرست میں ہے, مالک اشتر بھی تو اسی فہرست میں ہے, سہل مکی بھی تو اسی فہرست میں ہے, ہارون مکی بھی تو اسی فہرست میں ہے, حبیب ابن مظاہر بھی تو اسی فہرست میں ہے, لیکن ایک اچھا خاصا ماننے والوں کا گروپ آل محمد کو چھوڑ کے چلا گیا. میرا مولا 3-4 سال گزرے جو علی کو حکومت میں لا رہے ہیں بقول ان کے, وہ علی کو چھوڑ کے گئے, تعجب نہ ہو. جو علی والے تھے وہ بھی علی کو چھوڑنے لگے. حسن مجتبیٰ یقیناً صرف 6 مہینے کے لیے حکومت ملی, کہ جو میری عادت ہے کہ 22 رمضان کو میں پڑھتا ہوں, مگر یہ 6 مہینے میں حالت یہ ہو گئی کہ اپنے آ کے کیا سلام کرتے, السلام علیکم یا مذل المومنین, ہمارا سلام لیجیے, آج تو آپ نے سارے مومنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا. حسن مجتبیٰ کو نماز مکمل نہ کرنے دی گئی. اگر علی کی نماز نامکمل کرنے کی کوشش کی ابن ملجم نے تلوار کے ذریعے سے, تو حسن مجتبیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ کے حسن کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف 6 مہینے کی وجہ سے, اس سے پہلے بھی لوگ حسن سے راضی ہیں, اور اس 6 مہینے کے بعد جب اقتدار چلا گیا پھر حسن کے ساتھ لوگ ساتھ میں, یہ ماننے والوں کی بات ہو رہی. ہمارا 8واں امام 2 سال مامون رشید کا ولی عہد بنا تھا, یہ 2 سال, اس سے پہلے بھی لوگ 8واں امام سے راضی تھے, اتنے راضی تھے کہ لقب رضا ہو گیا, اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ نام 8واں امام کا چل رہا معصومین میں سے, مولا کائنات اور امام حسین کو چھوڑ کر سب سے مشہور نام 8واں امام کا نام تھا. لیکن وہ 2 سال جو 8واں امام کو ولی عہدی ملی ہے, اپنے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر پوری دعا افتتاح اگر آپ دیکھیں تو لب لباب نکلتا ہے امام زمانہ کی یاد, ان کے حالات میں لکھا کہ کہ غیبت کے اس مشکل ترین دور میں جو امام کو مان رہے ہیں، جیسے ہی زمانے کا امام ظاہر ہوگا یہی امام کے خلاف ہو جائیں گے، یہی امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے، یہی امام کے خلاف تلوار چلائیں گے. آج کا ٹاپک امام زمانہ نہیں، لیکن وہی بات کہ جو سلسلہ علی سے شروع ہوا وہ امام زمانہ تک گیا. علی سلسلے کو شروع کرنے والے، یہ کامن چیز ہمیں نظر آ رہی. تو ذرا سوچی کہ آخر وجہ کیا. نعوذ باللہ، اہل بیت کے طریقے میں کوئی غلطی، اہل بیت کے طریقے میں کوئی خرابی، ماننے والوں کا دل جیتنا نہیں آتا، جس طرح سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے وہ نہیں آتا. کہاں جا کر، نعوذ باللہ، کہاں جا کے کوئی کمی رہ گئی کہ جہاں آل محمد کو اقتدار ملا، دنیا میں ہر جگہ اقتدار آنے کے بعد چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں، دعوے کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، الٹا کیوں ہوتا؟ اور اگر گھوم پھر کے دیکھیے تو اس کا ایک سبب، ایک ہی سبب، اور وہ وہی سبب ہے جو کشتی نوح کے حوالے سے آپ کو سمجھانا تھا. اور اس کے بعد پھر نہج البلاغہ میں اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ اس میں سے ایک آج جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا. جملہ اتنا سخت کہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، تب بھی لوگوں نے سرسری سنا. اب مولا کی کتاب آپ کے سامنے ہوگی. کشتی نوح کے حوالے سے جو بات ہو رہی، اصل غلطی وہ، اگر اس کو غلطی مانا جائے، اصل آل محمد کی نعوذ باللہ اصل خطا وہ، اگر اسے خطا مانا جائے. اور وہ یہ جیسا اس نہج البلاغہ میں بھی کہ لولا تقال کنت ادھ الناس من العرب، یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی ہے یہ میں پہلا آدمی نہیں ہوں. خود مولا کے منہ در منہ لوگوں نے آ کے کہہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ عابد بہت بڑے، زاہد بہت بڑے، عالم بہت بڑے، تلوار چلانا آپ کو بہت آتی ہے، لیکن آپ سیاست نہیں جانتے. وہ حاکم شام معاویہ اتنا کامیاب کہ نہ وہ آپ کی طرح کا بہادر، نہ زاہد، نہ عابد، نہ عالم، وہ کامیاب ہے اور آپ ناکام. مولا کے منہ در منہ کہا، تبھی تو نہج البلاغہ کے اندر یہ مولا کا جواب آیا. ایک جملے کا نہج البلاغہ، پورے نہج البلاغہ میں ایک جملے کا ایک ہی خطبہ، صرف ایک جملہ اس کتاب. اور وہ کیا؟ لولا التقال کنت ادھ الناس من العرب، اگر خوف خدا نہ ہوتا، تقویٰ نہ ہوتا، تو آج عرب علی سے بڑا کوئی پولیٹیشین اور سیاستدان نہ ہوتا. لیکن یہاں مسئلہ یہی ہے کہ حاکم شام جو کر سکتا ہے وہ علی نہیں کر سکتے، علی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی، مشکل کشا ہر کام کر سکتے ہیں لیکن یہ کام علی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی بول سکتا ہے، کبھی بولتا نہیں، لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. اب ہم کہتے ہیں کہ شیطان اللہ سے بڑا ہو گیا کہ یہ کام تو شیطان تک کر لیتا، اللہ نہیں کر سکتا. آل محمد کا پرابلم یہ جو خود علی نے کہہ دیا لولت تقا، ہم کیا کریں؟ یہ علی کے جملے، میرا مولا کہہ رہا ہے میں کیا کروں، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، ہمیں پہلے اللہ کی خوشی کو دیکھنا ہے، بندے تو بعد میں آتے ہیں. یہاں تقوا آ جاتا، یہاں خوف خدا آ جاتا ہے. چنانچہ کشتی نوح کا پیغام بھی یہی، وہ پیغمبر اسلام بڑی حکمت کے ساتھ پیغام دیا کہ لوگوں کو اتنا ناگوار بھی نہ گزرے، اور یہ ہے کہ بات پیغام بھی پہنچ جائے. اور وہی مولا کا، وہی مولا پیغمبر کے اسی پیغام کو نہج البلاغہ میں کھل کے بیان کر رہے ہیں. آئیے پیغمبر کے کلام پہ غور کریں. ہمارے اکثر علماء خصوصاً نقل صاحب قبلہ کی ایک شورہ آفاق تقریر ہے اس عنوان پر، صرف دو منٹ لینا ہے آپ کے اس نقطے کی وضاحت کے لیے، ورنہ نہج البلاغہ بند آئی تھی تو بند ہی نہ چلی جائے، اس لیے میں بہت مختصر کر رہا ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو کشتی نوح کا قصیدہ پڑھے گا وہ نجات پائے گا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو کشتی نوح کے فضائل بیان کرے گا وہ نجات پائے گا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو کشتی نوح کی تعریف کرے گا وہ نجات پائے گا. پیغمبر نے کہا من رقبہ، جو اس کشتی میں سوار ہوگا، سوار ہوگا. اب دیکھیے یہ جو دو جملے میں نے کہہ دیے، ان میں فرق کیا؟ فرق یہ کہ تعریف کرنے والا جب تعریف کرتا تو یہ پتا نہیں چلتا کہ کشتی میں بیٹھ کے تعریف کر رہا ہے یا کشتی سے باہر کھڑا ہو کے تعریف کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا کہ نجات کی شرط رقبہ ہے، سوار ہونا. کشتی نوح کی معرفت نہیں، کشتی نوح کو کی تعریف نہیں، کشتی نوح کو سمجھ لینا نہیں، کشتی نوح سے محبت نہیں ہے. نجات کے لیے پیغمبر نے شرط بتائی، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینتین، من رقبہ، جو سوار ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ضروری، مگر محبت سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیٹھ چکا ہے اور محبت کے ساتھ یا باہر کھڑے کھڑے محبت کر رہا. تعریف سے پتہ نہیں چلتا یہ قصیدہ جو پڑھ رہا کشتی نوح میں بیٹھنے کے بعد قصیدہ پڑھ رہا ہے یا کشتی نوح سے باہر کھڑا کھڑا قصیدہ پڑھ رہا. تو یہ پیغمبر نے کہا بیٹھنا شرط. اب یہ کیسے پتا چلے کون بیٹھا؟ تعریف کرنے والے سے پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح سے معرفت سے بھی پتہ نہیں چلتا. معرفت ہے لیکن باہر کھڑے ہوئے. پتا صرف ایک چیز سے چلتا کہ اگر کوئی آدمی کشتی میں بیٹھ گیا، اب یہ علماء کا جملہ جس کو ذرا سا شاید سمجھانا پڑے کیونکہ یہاں بچوں کی اردو اتنی اچھی نہیں رہی. صرف ایک چیز سے پتا چلتا کہ جو سوار ہو چکا، جو راکب ہے، جو سواری کر رہا، اس کی حرکتیں کشتی کی حرکتوں کے تابع ہوں گی، اور جو سوار نہیں ہوا وہ چاہے باقی سارے حق ادا کر رہا ہو مگر اس کی حرکتیں کشتی کی حرکتوں کے تابع نہیں ہوں گی۔ یہ علماء کا جملہ ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ گئے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ دو آدمی تعریف کر رہے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھ کے تعریف کر رہا ہے، کشتی سے باہر کھڑا رہ کے تعریف کر رہا ہے۔ پتا کیسے چلے کہ اس میں سوار کون ہوا؟ کہا کہ جو تعریف کر رہا ہے مگر ساتھ میں اس کی ساری حرکتیں کشتی کی حرکتیں کے تابع، یعنی جہاں جہاں کشتی جا رہی ہے وہاں وہاں یہ بھی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کشتی بطور مثال اگر کشتی کبھی اسموتھ چل رہی ہے تو پتا چل جائے، کشتی کبھی لہروں کی زد میں آ رہی ہے تو پتا چل جائے، کشتی اگر آئی لینڈ نمبر اے کے قریب سے گزر رہی ہے یہ بھی اس کے قریب سے گزرا، کشتی اگر کھلا دریا میں گئی یہ بھی وہاں گیا۔ اب پتا چلا جس کی ساری حرکتیں کشتی کے حساب سے ہیں یہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر ایک آدمی تعریف کر رہا ہے اس کی حرکتیں اس کے اعمال اس کے ایکشن کشتی کے ایکشن کے خلاف ہے، کشتی جا رہی ہے دریا نمبر اے میں اور یہ آدمی جا رہا ہے دریا نمبر بی میں اور تعریف کرتا ہوا جا رہا، تو یہ عمل بتا رہا۔ اس لیے کہ سکھوں کا لطیفہ سکھوں تک ہی رہنے دیجیے، یہ لطیفہ ہے نا کہ مثلاً دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی کھڑی اور ایک شاہ صاحب آ گئے، یعنی شاہ صاحب عربی میں تو شاہ سکھ اردو کا سید سب ایک معنی دیتا، آ گئے مثلاً ایک سردار جی، ایک سردار جی آ گئے اور آنے کے بعد بغیر پوچھے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور صاحب آئے کہ جو معلوم کیا پتا چلا کہ کلکتہ جانے والی گاڑی اس میں بیٹھ گئے۔ اب نیچے والے نوکر والے سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کلکتہ جا رہا ہوں۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مثلاً کلکتہ کی الٹی سمت، کہ مثلاً میں امرتسر کی طرف آ رہا ہوں۔ تو بے اختیار اس نے کہا کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی کہ ایک ہی ریل میں دو آدمی بیٹھے، اوپر کی سیٹ کلکتہ جا رہی ہے نیچے کی سیٹ مثلاً امرتسر آ رہی ہے۔ یہ سرداروں کے لطیفے سردار تک رہنے دیجئے، اسے مومن کا عقیدہ نہ بنائیے، لیکن یہاں مومن کا عقیدہ اہل بیت کشتی نو۔ اب یہ کشتی نو کشتی نجات چلیے نماز کا وقت آیا تو مسجد کی طرف مڑ گئی اور ہم مڑ گئے مثلاً کیسینو کی جانب اور کہا کہ ہم کشتی میں بیٹھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کشتی میں بیٹھے تو چاہے ہمیں مسجد میں نہیں بھی آنا ہے، کشتی میں بیٹھے اگر کشتی مسجد میں جا رہی ہے ہم چاہے کہ نہ چاہے ہمیں یہاں پہ پہنچنا پڑے گا۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا اور کشتی نو ایک مرتبہ روزے کی طرف مڑ گئی، قطعاً ہمارا دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا، ہم روزے کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کشتی میں بیٹھ چکے ہیں، دل چاہے کہ دل نہ چاہے، مانے کہ نہ مانے، کشتی میں بیٹھے ہیں تو جانا پڑے گا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ کشتی وہاں پہ چلی جا رہی ہے۔ تو جس کی حرکتیں کشتی کی حرکتوں کے تابع، اور اگر الٹا کر دوں اس جملے کو کہ اگر پھر بھی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں بھائی میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں مگر چلا جا رہا شراب خانے کی جانب، چلا جا رہا کیسینو کی جانب، چلا جا رہا ہے گانے بجانے کی جانب، چلی جا رہی ہے بے حجابی کی جانب، اور دعویٰ ہے کہ میں کشتی نو میں ہوں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت کشتی نو بھی ادھر سے گزر رہی، یہ تو کشتی میں بیٹھا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں شراب خانے میں آیا ہوں اور کشتی میں بیٹھا ہوں، تو نعوذ باللہ شاید یہ کشتی بھی شراب خانے میں آئی، شاید یہ کشتی بھی کیسینو میں آئی، شاید یہ کشتی بھی بے حجابی میں آئی، شاید یہ کشتی بھی ظلم پہ آئی ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ جو معصوم نے بار بار کہا کہ اے ہمارے شیعوں تمہارا عمل کہیں ہمیں بدنام نہ کرے، یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اگر تم بار بار یہ دعویٰ بھی کرو کہ آل محمد کے ساتھ ہو اور گناہ کی محفل میں بھی نظر آ رہے ہو اور پھر بھی کہو کہ میں آل محمد کے ساتھ ہوں، تو گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس گناہ کی محفل میں آل محمد بھی آئے ہوئے ہیں، تمہاری بدعملی ہمیں شیعت ہونا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت بننا بدنامی کا سبب نہ بننا۔ تو کشتی نو کے بارے میں کچھ آپ نے کل سنا اور یہ ابھی سے کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو آپ کل سنیں گے، لیکن ان دو باتوں کے درمیان جو آپ کو پسند آئیں گی یہ بیچ میں کڑوی بات سن لیجئے جو آپ کو ناپسند آئے گی، کہ بیٹھنا کیسے پتا چلے؟ بیٹھنا اسی وقت پتا چلے گا کہ اگر آپ کے سارے اعمال آپ کے سارے ایکشن آپ کی ساری لائف آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس حجاب بے حجابی داڑھی شیو گانا سننا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یہ سب کشتی کے مطابق ہو، کشتی جہاں جا رہی ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، یہ منزل اگر آتی ہے تو یقیناً پیغمبر کا وعدہ پورا ہوگا، من رکبا نجات، اگر بیٹھ گئے تو نجات ملے گی، ومن تخلف عنہ غرق وہوا، اور اگر نہیں بیٹھے چاہے تعریفیں کرتے رہے لیکن باہر کھڑے ہو کر، اگر حضرت نوح کا بیٹا اس پہاڑی میں کھڑے کھڑے بابا کی کشتی کی تعریف کرتا رہتا ڈوبنا اس کے مقدر میں تھا، اس لیے کہ خالی تعریف سے کام نہیں چلتا۔ یہی پیغام ہے جو میرے مولا نے اتنے مختلف طریقوں سے پہنچایا۔ اب یہ نہج البلاغہ، اور اس نہج البلاغہ میں میں نے بہت مختصر یہ چار نشانیاں لگائی ہیں. وقت بتا رہا ہے کہ یہ چار کا بیان بھی نہیں آ پائے گا, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ میں تیار ہو کے آیا ہوں. مثلا اسی نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے, خطبہ نمبر 178, کتاب میرے ہاتھ میں ہے, مجھے زبانی یاد, مگر نہج البلاغہ اسے تو آپ پہچانتے ہیں. بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی ہے, اور ان کا یہ بہانہ چل بھی جائے گا, بڑے تو شاید یہ نہ کہہ پائیں. اب میرا مولا کہہ رہا کہ سنو, میں تمام تعریفیں کرتا ہوں اس اللہ کی جو اس کائنات کے چلانے والا, لیکن تم نے مجھے اتنا پریشان کیا, یہ خطبہ دیا جا رہا جس میں اپنے ماننے والے بھی, اتنا پریشان کیا کہ خدا کی قسم میں انتظار کر رہا ہوں موت کا تاکہ وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے. میں اس لیے بھی موت کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ وہ جدائی ڈال دے. میں تمہیں وہی جو ہمارا اور آپ کا مزاج, علی سے سوال کرتے ہیں, علی ہماری حاجت پوری کرتے ہیں, علی کو مشکلوں میں پکارتے ہیں, علی مشکل کشائی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حالت یہ کہ معاویہ چند تند مزاج اور اوباشوں کو, جسے آج کل کی بازاری اردو میں کہیں گے غنڈوں کو, معاویہ چند غنڈوں کو دعوت دیتا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں, نہ اس سے کوئی مدد چاہتے ہیں اور نہ کوئی بخشش. وہ بعد میں دے وہ الگ مسئلہ, لیکن مولا دیکھیے اس زمانے کے حالات کے سب سے پہلے گواہ, وہ چند غنڈوں کو دعوت دیتا ہے وہ بغیر کسی بخشش کے اس کی پیروی کرتے ہیں, اور میں تمہیں مدد بھی دے رہا ہوں, مالی مدد, تمہیں مسلسل عطیے بھی دے رہا ہوں اور پھر دعوت دیتا ہوں, لیکن تم میری بات سن کے مجھ سے دور بھاگنے لگتے ہو, مخالفتیں کرتے رہتے ہو, اور حالت یہ کہ تم میرے چاروں طرف اس کثیر تعداد میں جمع ہو, لیکن میں تم سے اتنا بیزار کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے تنہائی کی زندگی ملے جہاں میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں. دیکھیے پورا خطبہ مجھے پڑھنا تھا, لیکن میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں, یہ 178 نمبر کا خطبہ, میں بہت مختصر جملے پڑھ رہا ہوں. خطبہ نمبر 95, خدا کی قسم شام والے معاویہ والے تم پر کامیاب ہو جائیں گے, اس لیے نہیں کہ وہ حق پر ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے سردار معاویہ کے حکم پر تیزی سے لپک کے جاتے ہیں جبکہ وہ باطل پر, اور تم میرا حکم ماننے میں سستی کرتے ہو جبکہ میں حق پر ہوں. تو مولا کہہ رہے ہیں, ورنہ ہم تو کہیں گے کہ علی خود عین حق, مگر تم میری بات ماننے میں سستی کرتے ہو. سنو, میں نے تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور تم اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہو. میں نے تمہیں نصیحتیں کی, تم نے میری ایک نصیحت کو قبول نہ کیا. تم میرے سامنے ہوتے ہو لیکن اس طرح بیٹھتے ہو کہ جیسے مجھ سے دور کہیں کھوئے ہوئے ہو. ہم جیسے لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو اس جملے کا مزہ ہم کو آتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ مجمع سامنے ہے لیکن سامنے نہیں ہے کہیں اور. میرا مولا کہہ رہا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, تمہاری حالت یہ ہے کہ موجود ہوتے ہوئے بھی غائب ہوتے ہو. اور سنو سنو, یہ علی کہہ رہے کہ تم, اردو میں ایک محاورہ ہے کہ کسی جانور کی دم کو 12 برس بھی نلکی میں رکھیں تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے, عربی میں اس کے بدلے ایک اور محاورہ ہے. دیکھو میں صبح تم کو سیدھا کرتا ہوں, جب شام کو آتے ہو تو ویسے ہی ویسے کمان کی طرح مڑے ہوئے نظر آتے ہو, یہاں تک کہ میں تمہیں سیدھا کرنے سے عاجز آ گیا. یہ لفظ عاجز ہر ایک کی زبان پہ آ سکتا ہے, مولا کی زبان پہ نہیں سچتا, مگر مرحب کے مقابلے میں جانے سے علی عاجز نہیں آئے, عمر ابن عبدوت کے مقابلے سے عاجز نہیں آئے, ابو جہل و ابو لہب کی مخالفتوں میں کبھی نہیں کہا کہ میں عاجز آ گیا ہوں, دشمنان اہل بیت کی حکومتوں میں کبھی نہیں کہا عاجز آ گیا ہوں. دکھا دیجئے ایک بھی خطبہ اپنی حکومت میں اپنے ماننے والوں کو جب تیار کریں میں تمہیں سیدھا 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 کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں. تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کر رہا پھر بھی تم اس کی نافرمانی کر رہے, اور شام والوں کا حاکم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, کھلم کھلا گناہ, پھر بھی وہ اس کی بات مان رہے ہیں. خدا کی قسم, علی قسم کھا رہے, یہ جملے بتا رہے کہ کتنا میرا مولا کا دل جلا ہوا ہے. خدا کی قسم, میرا دل چاہتا ہے کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے, اور اس طرح سے تبادلہ کرے جس طرح دینار کا تبادلہ درہم سے کیا جاتا. دینار سونے کا سکہ ہے, درہم چاندی کا, ایک دینار کے بدلے 10 درہم ملتے ہیں, تو مولا کہتے ہیں کہ میں دینے کو تیار ہوں تمہارے 10. یہ ریٹ آف ایکسچینج میرا مولا بتا رہا کہ 10 میرے لے جائے اور اپنا 1 دے. شام والوں کو علی مانگ رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو علی بھیج رہے ہیں. اور یہ نیجل بلاغہ ہے, خطبہ نمبر 95. میں اسی لیے کتاب لایا, اگرچہ سارے جملے مجھے زبانی یاد. فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں دے دیا جائے 10 اور اس کا 1 لے لیا جائے, کیونکہ تم کان رکھتے ہو مگر بہرے ہو. دنیا کی ہر آواز انسان سن لے گا لیکن حق کی بات نہیں سنتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں مولا کہاں میں, تو مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب مجھ جیسا آدمی, میلبرن کی بات نہیں کر رہا, میلبرن میں تو میں بالکل بڑھاپے میں آیا ہوں, پوری زندگی جہاں گزاری جہاں جہاں گیا, حالت یہ ہے کہ کان رکھتے ہوئے تم بہرے ہو اور بولنے کے باوجود گونگے ہو. جب حق کی بات آتی ہے تو بالکل آدمی گونگا بن جاتا ہے. آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو اور حالت یہ ہے کہ جب میں پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اصحاب رسول یاد آتے ہیں. یہ اصحاب کی تعریف, یہ بھی آپ کے ذہن میں, کہ جنہوں نے ہر وقت پیغمبر کی فرما برداری کی. اور آج اپنا زمانہ دیکھتا ہوں تو ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جو محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد میرا حکم ماننے کو بھی تیار ہو جائے. سنو, یہ خطبہ نمبر 27. یہ پورے خطبے ہیں, میں تو دو جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں تھا کہ ایک آج کوئی مسئلہ آ گیا علی نے خطبہ دیا. بکھرے پڑے ہیں نہج البلاغہ میں میرے مولا کے خطبات, جن کی ہیڈنگ یہ ہے کہ اپنے اصحاب کو ڈانٹنا, اپنے اصحاب کی شکایت. اب یہ جملہ سن لیجیے, ابھی تو بہت سارے خطبے, خاص ایک عورتوں کے حوالے سے خطبہ جو آخر میں نے پرچہ لگایا, لیکن اس کو آج نہیں پڑھ سکوں گا, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. سنو, میرا مولا کہتا کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ اگر میں تم سے گرمیوں میں نکلنے کو کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ مولا بہت شدت کی گرمی, ذرا ٹھہر جائے یہ موسم ٹھیک ہو جائے, اتنی مہلت دیجیے کہ گرمیوں کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر میں سردیوں میں چلنے کو کہتا ہوں, یہ الگ خطبہ ہے, خطبہ 27, تو تم کہتے ہو کہ مولا سردی بہت ہے, ذرا سا اس کو گزر جانے دیجیے. میرا مولا کہتے ہیں یہ سب سردی اور گرمی جہاد سے بچنے کے بہانے اور باتیں. اگر تم سردی اور گرمی سے اتنا گھبرا رہے ہو تو تلواروں کو دیکھ کے تمہاری کیا حالت ہوگی. یہ جملہ, اے مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں, تمہاری عقلیں بچوں جیسی ہیں اور تمہاری سمجھ بدو عورتوں کی طرح سے ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں, عجیب جملے ہیں میرے مولا, سمجھانے کا وقت نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں نے کبھی تم کو نہ دیکھا ہوتا, کاش میری تم سے کبھی جان پہچان نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ جو جان پہچان میری اور تمہاری, اللہ تمہیں مارے. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مفتی جعفر حسین صاحب نے اردو ترجمہ اس طرح کر دیا, عربی میں کچھ اور انداز ہوگا, اللہ تمہیں مارے تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. مولا نے آج تک کسی کافر کے بارے میں شکایت نہیں کی, کسی منافق کے بارے میں شکایت نہیں کی, ان کی ہر تکلیف برداشت. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا, تم نے مجھے غم اور صدموں کے پے در پے جام پلائے, تم نے میری نافرمانی کر کے میرے سارے منصوبوں کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے, مولا کہہ رہے کہ علی ہے تو بڑا بہادر آدمی لیکن جنگ اور سیاست کے طور طریقوں کو نہیں جانتا. اللہ بھلا کرے, کیا ان میں کوئی مجھ سے زیادہ جنگ کو اور سیاست کو سمجھنے والا؟ میں تو ابھی جوان بھی نہ ہوا تھا, یعنی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا, لیکن عربوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع تمہاری وجہ سے ملا. اور بھی بہت سارے خطبات ہیں تو میں بہت تیار ہو کے آیا تھا, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. کشتی نوح اس کا نام ہے کہ آدمی اس میں سوار ہو جائے. اور عجیب بات یہ کہ میرے مولا کو جب حکومت نہیں ملی تھی, علی کا کوئی خطبہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے, کیونکہ غیروں کے ظلم پھر بھی برداشت ہو جاتے, اپنوں کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی. عمر ابن عبدود علی کے سر پہ تلوار لگائے, علی اس کو فیس کر لیتے ہیں کہ عمر ابن عبدود کا کام یہی, لیکن ماننے والا صرف اتنا کہتا ہے کہ مولا ابھی سردی بہت ہے ذرا ٹھہر جائیے. علی کہتے ہیں میرا دل پیپ سے بھر گیا اور میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے چہرے اللہ نے نہ دکھائے ہوتے. یہ جملے میرے مولا کے تھے, اس لیے میں نے اس طرح پڑھ دی. بھلا اور کسی آدمی کی مجال ہے کہ ماننے والوں کے سامنے یہ جملے پڑھے؟ انشاءاللہ مناسب موقع پہ تشریح کی جائے گی, مگر یہ یاد رکھیے, پھر بھی یہ سب کے باوجود علی کو اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال کہ آخری وقت میں بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب تو یہ بدل جائیں اور ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ یہ ساری باتوں کے باوجود 20 اور 21 رمضان کی جو درمیانی رات آئی تھی، جو اب سے 15 منٹ کے بعد شروع ہونے والی، تو میرے مولا نے حسنین کو بنا کے وہ وصیت نامہ لکھوا دیا، وہ بھی اسی نہج البلاغہ میں لیکن پارٹ 2 میں، کہ جس میں ایک مرتبہ پھر وہ پیغام دے دیا جو زندگی میں دے رہے تھے۔ تو اس طرح لوگ سن رہے تھے کہ علی کہنے لگے کہ تمہاری آنکھیں ہیں اور تم اندھے، اور کان ہیں اور تم بہرے ہو، اور زبانیں ہیں مگر تم گونگے ہو، پھر بھی علی آخر میں خطبہ دے رہے، دنیا سے جاتے جاتے بھی ماننے والوں کا خیال، اور ماننے والے تو خیر پھر بھی علی کے بہت قریب ہیں۔ میرا مولا تو وہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے قاتل ابن ملجم تک کا خیال۔ یہ آج کا دن جو آیا 20 رمضان، عجیب پیغام لے کے آیا۔ پچھلے سال میں نے مصائب کی روایت پڑھی تھی، ایک لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں ابھی سمجھا دوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے مسلح، مسلح کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد مزید اس کے لاشے کی توہین کی جائے، ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائیں، جیسے ہندہ نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا، مرے ہوئے آدمی کو ڈیڈ باڈی کی مزید توہین کرنا۔ توہین بھی ہاتھ پاؤں کاٹ کر، سینہ کاٹ کر، آنکھیں نکال کر، یہ لفظ مسلح۔ میرا مولا ابن ملجم تک کا اتنا خیال رکھ رہا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج بھی کی اس رات میں خاص طور پر میرے مولا نے 2 جملے ابن ملجم کے حوالے سے کہے تھے۔ آج کے اس دن آپ حضرات نارمل طریقے سے دن گزارا اور اس وقت کی اس مجلس میں تشریف لائے، مگر آج کا سارا دن زینب کے گھر میں بڑے عجیب انداز سے گزرا تھا، ام کلثوم کے گھر میں بڑے عجیب انداز سے گزرا تھا، کیونکہ جو زہر دیا گیا تھا وہ اتنا تیز تھا کہ میرا مولا کا بدن کل ہی رات کو نیلا پڑ گیا تھا، آج سارا بدن سوکھ چکا تھا، یہاں تک کہ ابھی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے کی روایتوں میں لکھا کہ حسن مشتبہ ایک یونانی طبیب کو بلا کے لائے، کوفے میں ایک یونان کا طبیب رہتا تھا، کیونکہ مسلمان طبیب تو کل رات کو ہی جواب دے چکے تھے، اور اسے لا کے اپنے بابا کی حالت دکھائی، اور جیسے ہی میرے مولا کی حالت دیکھی وہ بیٹھا بھی نہیں، حسن سے کہنے لگا مجھے باہر لے چلو۔ میرا مولا حسن باہر لے چلا، مگر ایک فطری بات، بیٹے کو باپ کے بارے میں معلوم کرنا، گھر کے امامت کی سب چیزیں جانتی ہے لیکن یہ مصائب پہنچانا، دروازے سے ابھی نکلے بھی نہ کہ حسن نے پوچھا کہ اے یونانی طبیب میرے بابا کی کیا حالت، کہا کہ مجھے تو اسی میں تعجب ہے اب تک زندہ کیسے ہیں، جتنی وصیتیں کرا لینا ہے آج ہی کرا لو، اس لیے کہ کل صبح نہیں دیکھنے پائیں گے۔ اور حسن مشتبہ سڑک کے یونانی طبیب سے کہتے ہیں کہ ارے اگر کہنا ہے تو آہستہ کہے، تجھے پتا نہیں پردے کے پیچھے میری بہن زینب کھڑی ہوئی یہ باتیں سن رہی ہے۔ آئے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جس کا بابا اس کے سامنے بدن ہیلا پڑ رہا، اور جس کے بابا کا سارا بدن اس کے سامنے سوج رہا، اور ایسی محبت کرنے والی بیٹی ہو جس کا نام ہی زینب ہو، اس ام کلثوم سے کوئی پوچھے جو بار بار سوچ رہی کہ بابا میرے گھر میں مہمان اس طرح سے آیا اور اس کے بعد پھر اس طرح سے گھر میں واپس لایا گیا، اور اے عزادارو بس یہ آپ سے تھوڑی دیر بعد کا واقعہ ہے، افطار کا وقت آیا، افطار کا سامان لگایا گیا، اور آج ام کلثوم نے بابا کے لیے افطار میں دودھ کا پیالہ لا کے رکھا، بس جیسے ہی دودھ کا پیالہ نظر آیا، علی نے کہا کلثوم بیٹی ابھی میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لے، 2 دن پہلے اس بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تھا مگر آج وہ بیٹی تڑپ گئی۔ کہا بابا آج آپ کچھ نہ بولیے، آپ کو اپنی کلثوم کے حق کا واسطہ اور آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، آج بیٹی کی خواہش پوری کریں۔ مگر پھر بھی میرے مولا نے کیا کہا، کلثوم تو نے مجھے اتنے بڑے بڑے واسطے دے دیے، البتہ میری ایک شرط ہے کہ پہلے دودھ کا ایسا ہی پیالہ ابن ملجم کو دیا جائے۔ ارے میرے مولا جس قاتل کا اتنا خیال ہے یہی تو لوگ ہیں کہ کربلا کے میدان میں آپ کا پوتا علی اصغر پانی کے چند قطرے مانگے جائیں گے، آج آپ دودھ پلوا رہے اور وہاں 3 بھال کا تیر ملے گا۔ اور ادھر یونانی طبیب کو خدا حافظ کہے کہ میرا مولا حسن آیا، علی نے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا بیٹا حسن مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہوگا، تو ایک وصیت میری اور سن لے، جب میں مارا جاؤں تو ابن ملجم کو فقط ایک ضربت لگانا، مگر دیکھ اس کے لاشے کو مسلا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کو غصہ آ جائے، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ کتا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کو مسلا نہیں کرتے، ابن ملجم کے لاشے کا احترام کرنا۔ ارے مولا ذرا آپ میدان کربلا میں آ جائیے، شام غریبا یہ آپ کا حسین ہے اور وہ پسرے ساتھ گھوڑے تیار کرا رہا، لاشے حسین کو پامال کرنا۔ اور عزاداروں بس رات کا ایک حصہ گزرا اور کلثوم نے دیکھا میرا بابا بار بار بے چین ہے، تڑکے کا بابا کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ کہا بیٹی یہ طبیعت کی بات نہیں ہے، مجھے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون کر رہا؟ کلثوم نے کہا بابا آپ کے ماننے والوں نے ابن ملجم کو رسی سے باندھا تھا، شاید زیادہ سختی سے باندھ دیا، حسن کو بلوایا، حسن تیرا بابا آرام نہیں کر سکتا، جا کے پہلے رسی کو ڈھیلی کر۔ ارے ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کی گئی، اے میرے مولا ذرا دربار شام میں ننی سکینہ کو بھی دیکھ لیں، جس کا ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، اس لیے کہ ایک رسی میں سارے گلے باندھ دیے گئے، جہاں ننی بچیوں کے گلے بندھے۔ ارے میرے مولا آج ابن ملجم کا اتنا خیال۔